الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع اس حالت میں مل رہا ہے کہ آج ملک بھر میں پشاور کے سانحہ اور چنیوٹ کے سانحہ پر سپاہ صحابہ کی سپریم کونسل کی اپیل پر یوم احتجاج منایا جا رہا ہے. میں نے اسی عنوان پر اپنی معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چند روز قبل ایک اشتہاری ملزم کی گرفتاری اور ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت مجھے اس میں ملوث کرنے کی ناپاک سازش کا ذکر آپ اخبارات کے ذریعے پڑھ چکے ہوں گے. اس سلسلے میں بھی میں نے تین باتیں انشاءاللہ اپنی تقریر کے آخر میں کرنا ہے. ایک بات میری جنگ کی پالیسی سے ہوگی, ایک بات میری جنگ کی عوام سے ہوگی، اور ایک بات میری ان لوگوں سے ہوگی جو سپاہ صحابہ کی چمکتی ہوئی پیشانی پر ایک داغ بن کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب یوم احتجاج کا لفظ کسی بات پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن ہمارے احتجاج کا دن ہے، اور احتجاج یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی کبھی زیادتی اور ناانصافی ہوتی ہے، جب بھی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، جب بھی اس کا حق چھینا جاتا ہے یا اس کے جذبات مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اپنی اپنی نوعیت کے مطابق ہر انسان اس پر احتجاج کرتا ہے۔ احتجاج صرف لیڈر ہی نہیں کیا کرتا، احتجاج صرف جماعت ہی نہیں کیا کرتی، احتجاج تو ایک ایسی چیز ہے جو بچہ بھی کرتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے ہی دو بیٹوں کے درمیان میں، جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنے کی بجائے ایک بیٹے کے اوپر نوازشات جاری رکھتا ہے، ایک بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا ہے، اور دوسرے بیٹے کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی ہر جائز بات کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے، ہر بات میں اس بچے کی حوصلہ شکنی سکا باپ کرتا ہے۔ آپ خود اپنے گھر میں دیکھ لیں گے کہ معصوم بچہ بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر اگر کچھ نہیں کر سکتا تو رو ضرور پڑتا ہے، اور وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جب آپ نے چوننی اس کو دی ہے تو مجھے کیوں نہیں دی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچہ ہے تو وہ فوراً آ کر کہتا ہے کہ مجھے روپیہ دو، آپ اسے کہیں کہ میری جیب میں نہیں ہے، کل لے لینا، تو وہ کہے گا کہ ابھی دوسرے بھائی کو کیوں دیا تھا، اسے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیتے، جب اسے دیا تو مجھے بھی دو۔ آپ گھر کی کسی چیز کو دیکھ لیں، فروٹ آ جائے، گھر میں روٹی کا مسئلہ ہے، آپ ایک بچے کو دے دیں دوسرے کو نہ دے تو وہ یہی دلیل پکڑے گا کہ اسے جب آپ نے روٹی کھلائی ہے مجھے کیوں نہیں کھلاتا، اسے جب آپ نے حصہ دیا تو میرا حصہ مجھے دو۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک احتجاج ہے کہ بچے کا رونا، اور جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ فوراً اس زیادتی کو محسوس کر کے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اسے حق دیتے ہیں۔ اسی طرح حکمران اور رعایا کی حالت ہے کہ حکمران بطور باپ کے ایک حیثیت رکھتے ہیں، رعایا بطور اولاد کے ایک حیثیت رکھتی ہے۔ جب حکمران اپنی رعایا کے درمیان امتیازی سلوک برپا کرتا ہے، کسی ایک شعبے کو، کسی ایک طبقے کو، کسی ایک گروہ کو حکمران نوازتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر نوازشات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے طبقے کو اس کا حق دینے کی بجائے دوسرے طبقے کو انصاف دینے کی بجائے اس کا حق چھین کر بھی دوسرے کو دیا جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر عوام کے اندر اشتعال پھیلتے ہیں اور وہ اپنی اس زیادتی کے اوپر احتجاج کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. عوام کا پہلا احتجاج اور بچے کا پہلا احتجاج یہ اتنا ہلکا اور خفیف ہوتا ہے کہ اگر پہلے احتجاج کو سمجھ کر اسی وقت کوئی ایکشن عمل میں لایا جائے, پہلے احتجاج کی نوعیت کو دیکھ کر اسی وقت اشک شوئی کے لیے باپ یا حکمران کوئی عملی قدم اٹھا لے تو یہ احتجاج فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ باپ کو غلطی لگ گئی تھی یا میری سمجھ کا قصور ہے کہ میں نے احتجاج کیا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بچہ روتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, مجھے کیوں پیسے نہیں دیے. تو باپ پیار و محبت سے سمجھا کے کہتا ہے بیٹے ابھی ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مل جائیں گے, یا اس وقت تو موجود نہیں تھا, یا اس وقت میرے پاس ایک ہی روپیہ تھا, میں تجھے ابھی دے دیتا ہوں. تو تھوڑا سا سمجھانے کے بعد, اس کا حق دینے کے بعد, اگر باپ اسے سمجھائے کہ دیکھو میں نے تو کبھی تم بھائیوں کے درمیان میں فرق نہیں رکھا, میرے لیے تم دونوں نور نظر ہو, میرے لیے تم دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو, تو نے اپنے ذہن میں یہ کیسے بات پیدا کر لی کہ میں تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہوں. تو وہ احتجاج کرنے والے بچے کو اپنے احتجاج پہ ندامت ہونے لگ جاتی کہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں یہ احساس نہیں رکھنا چاہیے تھا. اسی طرح حکمران اگر عوام کے پہلے احتجاج پر فوری ایکشن لے اور اس کی حقیقت کو دیکھ کر اس کا مطالبہ پورا کر کے اس کے ساتھ انصاف کر کے پھر کہے کہ تم نے کیسے یہ خیال کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ نا انصافی کروں گا, تم نے کیسے یہ خیال کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا, تو احتجاج کرنے والی عوام کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. لیکن اگر سکا باپ بچے کے اس احتجاج کو خاطر میں نہیں لاتا, اس کے رونے دھونے کو نہیں دیکھتا, کہتے جاؤ جاؤ تم اسی قابل ہو, تمہارے ساتھ یہی ہوگا, آج وہ بچہ روئے کل وہ بچہ آگے بڑھے گا, وہ دوسرے اپنے بھائی سے اپنے ہم عمر بچے سے اپنا حق چھین کر وصول کر لے گا, پھر اسے چھیننے کی جرت ہوگی, پھر وہ اپنا حق چھینے گا, اپنے سکے بھائی سے لڑے گا اور اس نیت سے لڑے گا کہ اس کے پاس میرا حق ہے. اگر باپ نے پھر توجہ نہ دی تو پھر یہ اور احتجاج کا راستہ اختیار کرے گا. یہ گھر سے کوئی مال چرا بھی سکتے, یہ باپ کی پونجی اٹھا بھی سکتے, یہ باپ کی نافرمانی کر بھی سکتے. اگر اب بھی باپ نے توجہ نہ دی تو ایک وقت آئے گا کہ سگا بیٹا باپ کا گریبان پکڑ لے گا. آج اگر بیٹے نے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیے, اپنے باپ کو سر راز ریز کیے, اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس کو ذلیل برادری میں کیے, تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ قصور بچہ کہے, حقیقت دیکھنے والا کہے گا کہ بچے کو آج اگر جرت ہوئی ہے تو یہ بھی تمہارے عدم مساوات کی وجہ سے ہوئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکمران طبقہ اگر عوام کے پہلے احتجاج پر ٹس سے مس نہیں ہوتا, جیسے کہ حکمرانوں کی عادت ہے, کیا مجال ہے کہ ان کے کان پہ جوں بھی رینگ جائے, ٹس سے مس نہیں بلکہ پھر ضد میں آ کر کہتا ہے اچھا جو ہم کر رہے ہیں تمہیں اس پر اعتراض ہے, ہم اور زیادہ کریں گے. وہ پھر ایک گروہ کو اور نوازنا شروع کر دیتے ہیں, اسے اور ڈھیل دے دی جاتی ہے, پاکستان کی سڑکیں اس کے نام الرٹ کر دی جاتی ہیں, دس دس دن کے لیے قانون کا پیرا اٹھا لیا جاتا ہے, اسے ناچنے کودنے بدماشی گنڈا گردی کی ڈھیل دی جاتی ہے,
جب بات اس نوبت کو بڑھ جائے اور دوسری طرف دوسرے طبقے کو سنیت کو کہا جائے کہ یہ تو جلوس کی صورت میں پولیس کی حفاظت میں فوج کی حراست میں اور ہیلی کاپٹر کے سائے میں یہ تیری گلی سے نکلے گا, یہ تیرے گھر سے گزرے گا, اور تجھے یہ کہا جاتے کہ تو گھر کو چھوڑ دے, تجھے کہا جاتے تو گھر میں نظر بند ہو کے رہ جا, تجھے کہا جاتے تو دکان بند کے فکر آ جا, تجھے کہا جاتے کہ تیری کسی بات کی کوئی سنوائی نہیں ہے, تو وہ وقت آتے جب عوام حکمران کا احتساب کرنے کے لیے سڑک پہ نکل آتی ہے, احتساب کرنے کے لیے کبھی کتا بلا کہتی ہے, احتساب کرنے کے لیے کبھی مردہ باد کہتی ہے, احتساب کرنے کے لیے جو چاہ کرتی ہے, جب عوام حکمران کے مقابلے میں سڑکوں پر نکل آئے, تم لاکھ کہو امن و امان کے مسئلے, تم لاکھ کہو ملک تباہ ہو گیا, تم لاکھ کہو کہ ملک کی حالت کو دیکھو, ملک کی حالت بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے تم اپنی حالت کو دیکھو. اب اگر یہ کہو, اب اگر یہ کہو عوام احتجاج کیوں کرتی ہے, یہ جلوس کیوں نکالتی ہے, یہ مظاہرے کیوں کرتی ہے, یہ آگ کیوں لگاتی ہے, یہ توڑ پھوڑ کیوں کرتی ہے, یا بڑا لفظ کیا لو, قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتی ہے. جناب قانون کو ہاتھ میں لینے پر عوام اس لیے مجبور ہو گئی کہ آپ کے ظالم ہاتھوں نے قانون کو ظلم کے نام سے بدل دیا ہے. عوام اس لیے مجبور ہو گئی کہ قانون قانون کی بات کرنے والوں نے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ایک طرف سے اس کے فریق کے مخالف کو نوازا, دوسری طرف سے ان کو دبایا, اور دبانے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. میرے بھائیوں, یہ میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ احتجاج کرنا فطرتی حق ہے. احتجاج کرنا, یہ جو معصوم بچہ ہے اسے کسی نے سکھایا تھا کہ جب تیرا باپ تیرے ساتھ زیادتی کرے تو تو رو پڑنا؟ کسی استاد نے جا کر پڑھایا تھا؟ کسی لیڈر نے اس کو یہ سبق سکھایا تھا؟ وہ احتجاج کرتا ہے رو کر, وہ احتجاج کرتا ہے جھگڑ کر, وہ احتجاج کرتا ہے دوسرے سے ہاتھ چھین کر, وہ احتجاج کرتا ہے نافرمانی کر کے, وہ احتجاج کرتا ہے باپ کی رقم اٹھا کر, وہ احتجاج کرتا ہے برتن توڑ کر, وہ احتجاج کرتا ہے روٹی نہ کھا کر, وہ احتجاج کرتا ہے بھوک سے, وہ احتجاج کرتا ہے پیاس سے. مجھے بتلاؤ اس معصوم بچے کو کس لیڈر نے گمراہ کیا ہے؟ کسی نے گمراہ نہیں کیا. جب کسی نے نہیں بتلایا, یہ سب کچھ اتنے اپنی مرضی سے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں تین تین سال کے بچے لٹ رہے ہیں زمین پر. آپ تھوڑی سی ان کی طبیعت کے خلاف بات کریں, دھڑام سے زمین پہ گر کریں, سفید کپڑے, دھلے ہوئے کپڑے, کوئی پرواہ نہیں, لٹ رہے ہیں, لٹتے جا رہے ہیں. اس کو لیڈر نے کہا کہ لٹ, استاد نے کہا, یہ تو بیچارہ اتنا شعور بھی نہیں رکھتا, پھر یہ لٹا کیوں, یہ رویا کیوں, اس نے اپنے کپڑے خراب کیوں کیے, اپنا جسم خراب کیوں کیا؟ احتجاج کیا. کیا کیا؟ احتجاج کیا. تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ احتجاج انسان کا فطرتی حق ہے. انسان کا فطرتی حق ہے, فطرتی تقاضا ہے. اور ہوتا کب ہے؟ جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے, آج کا حکمران اتنا پاگل ہو چکے, آج کے حکمران کا ذہن اتنا بھی کام نہیں کرتا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روڑوں پر بھی دیکھتے, جلوس میں بھی دیکھتے, جلسے میں بھی دیکھتے, احتجاج کرتے دیکھتے, مردہ باد کے نعرے لگاتے دیکھتے, توڑ پھوڑ کرتے دیکھتے, وہ انہیں ان کا حق دے کر خاموش کرنے کی بجائے پھر وہ چاہتے ہیں کہ لاٹھی چارج کے ذریعے, آنسو گیس کے ذریعے, گولی کے ذریعے تباہ کیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھو کہ تشدد سے تو بچے کو بھی نہیں گوارا. کہا جا سکتا جب بھی عوام کو ڈرا کے نتیجہ یہ نکلے گا کبھی ایوب خان جائے گا کبھی بھٹا اٹھ جائے گا ہماری تباہی آئے گی تم بھی کرسی پہ نہیں آ سکو گے. میرے بھائیوں مارنے سے لاٹھی چارے سے مسئلے حل نہیں ہوئے تھے. میں کہتا ہوں آپ بچے کو دیکھ لیں, بچے کو دیکھ لیں رو رہا ہے, آپ اٹھا کر دو چار اور تھپڑ لگا دیں گے پھر چپ ہو جائے گا کہ اچھا جی آپ نے مجھے تھپڑ لگا دیے میں چپ ہو رہا ہوں, وہ اور زیادہ روئے گا. بالکل یہی حالت رعایا اور حکمران کی ہوتی ہے. میرے بھائیوں آج ہم یوم احتجاج منا رہے ہیں, کس بات پر یوم احتجاج ہے؟ اس سانحہ پر یوم احتجاج ہے جو پشاور کی سرزمین پر آیا اور جو سانحہ چنیوٹ کی سرزمین پر پیش آیا. میرے بھائیوں عجیب بات ہے, آج اس ملک میں انسان کا خون پانی سے سستا ہو گیا, کسی کی عزت کا کوئی پاس نہیں رہا, آج اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے رہے عوام محفوظ نہیں, ہم یہ کہتے رہے مال محفوظ نہیں, ہم یہ کہتے رہے علماء محفوظ نہیں, ہم یہ کہتے رہے لیڈر محفوظ نہیں. افسوس کہ آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں قرآن محفوظ نہیں ہے, مسلمانوں کے ملک میں مسجد محفوظ نہیں ہے. جس ملک میں قرآن محفوظ نہ ہو, جس ملک میں مسجد محفوظ نہ ہو, مجھے بتلاؤ اس ملک میں اس ملک کے حکمران سے کیا توقع رکھی جا سکتی. اور نوبت یہاں تک, تم لاکھ حقائق کو دباؤ حقائق پوشیدہ نہیں رہ سکتے. حقیقت حقیقت ہوتی ہے, جس نے کسی نہ کسی وقت دجل و فریب کے پردے چاک کر باہر آنا ہوتا ہے. حقیقت تو حقیقت ہے, تم حقیقت کو چھپانے کی لاکھ کوشش کرو لیکن کیا پشاور کے غیور لوگ, کیا پاکستان کے مسلمان اس حقیقت کو بھول جائیں گے؟ جو کچھ اکنواز کہتے رہے, میں تو کہتا ہوں کہ پشاور کے لوگوں کو جو بات تقریروں سے نہ سمجھ میں آئی, جو بات تحریروں سے نہ سمجھ میں آئی, جو بات فتوے سے نہ سمجھ میں آئی, جو بات علماء کی تقریر سے سمجھ میں نہ آئی, پشاور اور پاکستان کے لوگوں کو وہ بات سمجھ آ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ شیعہ مسجد سے قرآن اٹھاتے, شیعہ مسجد سے تفسیر اٹھاتے, شیعہ مسجد سے بخاری اٹھاتے, چاک میں لا کر ڈیر کر کے اس کے اوپر ناچتے ہوئے کہنے لگا اگر تو کتاب سچی ہوتی تو میرا بگاڑ جو بگاڑ سکتی ہے. یہ بات جو تقریروں سے سمجھ نہیں آتی تھی, اب لاکھ کو میں حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں, آج کی سی آئی ڈی کی رپورٹ لکھے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ہم خاموش بھی ہو جائیں, حکومت سب کچھ کر لے لیکن قبائل جن کے لوگ قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے وہ قسم کھا چکے ہیں ہم قرآن کی توہین کرنے والوں کو نہیں معاف کریں گے. تم جو چاہو کرو, ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ جلوس کی قیادت کر رہے تھے انہیں پکڑو, توہین قرآن مجید کے مقدمے میں انہیں تختہ دار پہ لٹکا دو, بات بن جائے گی. ورنہ میں قبل از وقت کہتا ہوں ان قبائل کا تعلق نہ سپاہی صحابہ سے ہے, ان قبائل کا تعلق نہ کسی اور جماعت سے ہے, وہ تو ایک ہی زبان جانتے ہیں, وہ تو گولی کی بات جانتے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں تم چاہے مناؤ یا نہ مناؤ, چاہے ہمیں سرد کرنے کے لیے کچھ کہتے جاؤ, ہم خون کا بدلہ بھی لیں گے اور قرآن کا بدلہ بھی لیں گے. میرے بھائیوں قرآن مجید کی توہین یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر بیت اللہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہ تو آج بھی نظر آ رہی ہے, اور حکمرانوں کی چال بازی دیکھو کہ باقاعدہ ویڈیو بنا کر باہر سے مسجد کے دروازے کی ویڈیو بنائی اور مسجد کے اندر سے جو خاکہ پیش کیا گیا وہ اس مسجد کا ہی نہیں ہے, کسی اور مسجد کی پرانی فلم جس میں ایک شخص کوٹ پہن کر اوور کوٹ پہن کر گرم شال لے کر مسجد کے معائنے کرا رہا ہے, گرمی کے موسم میں اوور کوٹ کس نے پہنا, گرمی کے موسم میں گرم شال کس نے لی, پرانی فلم کی لی اور مسجد کی ڈھانچ باہر سے نقشہ مسجد کا, باہر سے منظر مسجد کا, صدیق اکبر مسجد کا, اندر سے کوئی اور منظر دکھا کر یہ کہنے لگ گئے کہ جناب مسجد کو تو کچھ نہیں ہوا. میں داد دیتا ہوں کہ تم بڑے دجل دھوکہ باز اور فریبی ہو, میں تمہارے دجل تمہارے جذب اور تمہارے دھوکے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یار, ان کی کسی بات کو تو خراج تحسین پیش کر دو. ہم حکمرانوں کے دھوکے فریب دجل عوام کے ساتھ مذاق, تمہاری اس پالیسی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. واقعی تمہارے جیسا دھوکے باز شاید قیامت تک نہ آئے, شاید کوئی اور پیدا نہ ہو. میں آج بھی کہتا ہوں پشاور کی مسجد میں چلے جاؤ, اگر مسجد کے دروازے جو نئے لگائے گئے ہیں, پرانے جلے ہوئے دروازے پڑے ہیں, پرانی ٹوٹی کھڑکیاں پڑی ہوئی ہیں اور پرانے رنگ پہ آج بھی آگ کے آثار ہیں, دروازے بدل دیے, رنگ کر دیا اور جلدی جلدی میں چونا کر کے چونے کے کنستر بھی وہیں رکھ گئے, چونے کے کنستر وہیں پڑے ہوئے ہیں, کوچی وہیں پڑی ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی الماریاں وہیں پڑی ہوئی ہیں, نئی جو الماریاں لگائی گئی ہیں ان پہ جو رندہ کیا گیا ہے اس رندے کے ذریعے سے وہ لکڑی کے چھوڑے جس کو کہتے ہیں وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں. اور ان کو سوچو, کہتے ہیں جی مسجد کو تو ہوا ہی کچھ نہیں, مسجد کو واجیوا ببی اکلو دانش ببایت گریس, ایسی اکل و فہم پہ رونا چاہیے. اور اگر فریب ہی کرنا تھا تو وہاں سے وہ چھلکے تو اٹھا لیتے, وہ چونا تو اٹھا لیتے, مسجد کے سارے دروازوں کو ایک جیسا تو رنگ کر لیتے اور چونے کو سوکھ تو لینے دیتے, رنگ سوکھ لینے دیتے اور ایک ایک دروازے کو دیکھ کر ویسا دروازہ بناتے کہ چلو ایسا نہیں. اور تم سے زیادہ تو عقل مند بلقیس تھی. میں کہتا ہوں ان کی تو ویسے ہی عقل نہیں, ان کے کھانے میں عقل نام کی کوئی شے نہیں, بالکل عقل نام کی شے ہی کوئی نہیں. مجھے کیا واقعہ یاد آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام خود خود نے آ کر کہا کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں. فرمایا کیا خبر لائے ہو؟ کہا کہ میں ملک سبا سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اس عورت کا تاج تخت بہت بڑا ہے. آپ نے اس کو پیغام بھیجا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, آؤ میری اقتداء کرتے ہوئے ایمان اسلام کو قبول کرتے ہوئے فرما بردار بن کے چلے آؤ, اگر کفر میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. عورت تھی عورت حکومت کرنے والی, اس نے اپنے مشیروں کو بلایا, کہا کیا مشورہ دیتے ہو؟ مشیروں نے کہا کہ اگر آپ کہیں ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے, ہم طاقت قوت رکھتے ہیں, ہم مقابلہ کریں. کہنے لگی نہیں, جس کا پیغام پرندے لایا کرتے ہوں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, وہ ہواؤں پہ حکومت کرتا ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, میں خود اس کے پاس جانا چاہتی ہوں. خود تیار ہوئی, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے مصاحبوں سے کہا کہ بتلاؤ تم میں سے کوئی سات کوٹھڑیوں میں بند اس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لا سکتے ہیں؟ ایک جن نے کہا میں لا سکتا ہوں, ایک دن اور ایک رات کی مہلت چاہیے. فرمایا نہیں, کوئی اس سے بھی جلدی لائے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک ولی اللہ نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے کی مقدار میں لا کر رکھ دیتا ہوں، آپ آنکھ بند کریں اور آنکھ دوبارہ کھولیں تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی تخت سامنے آیا پڑا تھا. ہم ولیوں کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم ولیوں کی ولایت کو، ولی کی ولایت کو مانتے ہیں مگر ولی کی خدائی کو نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھو. ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ولی کو خدا سمجھ کے پوجنے لگ جائیں، یہ نہیں کہ ولی کو کہیں تو بیٹے دے دے تے تو ہی لینا ہے. اس بیچارے نے ساری زندگی آپ نہیں ملیا. ملتان کا مشہور نبینا، کوئی اس کے پاس جاتے، آج کل نبینے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے لیٹر پیڈ پر جعلی الاٹمنٹیں نبینا کرتا رہا اور جعلی الاٹمنٹیں لوگوں کو وزیر اعظم کی گاڑی پہ بٹھا کر اسلام آباد کے چکر نبینا لگواتا رہا. اس نے بتلا دیا کہ تم دل کے نبینے ہو، میں آنکھوں کا نبینا ہوں. یہ حکومت ہے، ان کو نبینے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، ان کو نبینے بیچ ڈالے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملتان کا نبینا، اس کے پاس کو جائے تو کہنے لگے جناب تعویذ دے دو، تو جواب میں کہتا تو دھی آنکھے تے میں پتر گھنا دے ماں، تو ہک آنکھے تے میں ڈو گھنا دے ماں، ہیں تو دھی آنکھے تے میں پتر گھنا دے ماں، تو ہک آنکھے تے میں ڈو گھنا دے ماں. کوئی میرے جیسا چلا گیا، اس نے کہا میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہے تو آنکھ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ، تو ہک آنکھے تے میں ڈو گھنا دے ماں. اس نے کہا مجھے بیٹا لے کر دیتے ہو، اندھے کے اندھے اپنی آنکھیں تو لے لے، اندھے کے اندھے پہلے اپنی اور مجھے جو صحیح سلامت بیٹا دینا ہے اور دو دے رہا ہے، تو بیٹا دینے کی بجائے اپنی آنکھ ہی لے لے. لوگوں کو بھی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جو پاگل ساری زندگی نالیوں کا گندا پانی پیتا رہے، مر جائے تو بڑا سا مزار بنا دیں گے. بابا جی خیال رکھنا، یہ باتیں بھی ضروری ہیں. قوم شرک بدعت خرافات میں پڑی رہے اور ہم اس کا نوٹس نہ لیں، یہ تمام شرک و بدعت کے بانی پر اسلام کی تاریخ میں شیعت ہے. اور آج شیعت کی باتیں افسوس کے سننی بھی لے رہے ہیں. ولی کی ولایت کو مانو، ولی کی کرامت کو مانو. نہ ولی معصوم ہوتے، نہ ولی نبی ہوتے، نہ ولی خدا ہوتا ہے، ولی ایک انسان ہوتا ہے اور کرامت بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. رب چاہے تو آ جائے، نہ چاہے تو نہ سہی. تو ولی تھے، تخت آ گیا. آپ نے فرمایا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی، اس تخت کی حیات کو بدل دو، اس تخت کی حیات کو بدل دو. اب دیکھو انہوں نے بھی کہا مسجد کی حیات کو بدل دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کی حیات کو بدل دو. اس کے کنگرے بدل گئے، اس کا انداز بدل گیا، اس کی چوکھٹ تبدیل کر دی، اس کی بجائے ایک نیا تخت بنا کے رکھ دیا گیا. جب بلقیس آئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس تخت پہ بیٹھ جاؤ. اس عورت کی سمجھداری دیکھو، تخت کو دیکھ کر شستر رہ گئی، حیران ہو کر کھڑی ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتلا یہ تخت کون سے، تیرا تخت کیسا تھا؟ تو اس عورت نے کہا قال کذلك، تیرا تخت کس کا ہے، کیسا ہے؟ اس نے کہا بالکل یا تو یہی ہے یا ہو بہو ایسا ہے. میرے بھائیوں تخت بدل گیا، حیات بدل گئی، لیکن عورت کی عقل دیکھو کہ وہ پھر بھی دھوکا نہیں کھایا. اور یہ نبینوں سے دھوکا کھانے والے پاکستان کی بینا قوم کو دھوکا دے رہے ہیں. یہ پاگل ایک دروازے کو ایک رنگ، دوسرے کو دوسرا رنگ، چونا پڑا ہوا ہے، کوچی پڑی ہوئی ہے. وہ رندے کے ذریعے سے وہ جو اترے ہیں چھوٹے کہتے ہیں برادا پڑا ہوا ہے، اور جناب ٹوٹی ہوئی الماری پڑی ہوئی ہے، نئے دروازے لگے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب کچھ نہیں ہوا مسجد کو، مسجد کو بات کچھ ہوا، تمہیں کچھ نہیں ہوا. اے آکاش جلتا تمہارا محل, کوٹھی تمہاری کو آگ لگتی, اجڑ جاتے تمہارے باغات, تمہارے گلشن تباہ ہوتے, نواز شریف تیرا گھر تباہ ہوتا, وزیر اعلیٰ تیرے بچے مرتے, تمہیں پتا چلتا کیا ہوا ہے؟ خانہ خدا کو آگ لگی, تم بکواس کرتے ہو کہ کچھ نہیں ہوا, رب کا گھر چل گیا ہے, رب کے گھر کے کباب جلا دیے گئے, رب کا کلام جلا دیا گیا, اور میں آج کہنا چاہتا ہوں سپریم کونسل کے فیصلے کے مطابق ہم پورے پنجاب اور سرحد میں سات کانفرنسیں کرنے کے بعد انتظار کریں گے کہ حکومت مجرموں کو کیسے کردار پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی. اگر نہیں پہنچائے گی پھر ایک تحریک اٹھائی جائے گی, پھر ایک تلاتم ایک طوفان برپا کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ تم خشو خاصہ کی طرح بیٹھے کیسے ہو. ہم نے بات کچھ برداشت کیے, ہم نے جوانوں کے لاشیں اٹھا کر صبر کیا, ہم نے بہتا ہوا خون دیکھ کر صبر کیا, ہم نے علماء کو قتل ہوتے دیکھ کر صبر کیا, لیکن قرآن کی آگ میں جل جانے کے بعد اب صبر کریں. ہم سے بڑا بےمان کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے. مسلمانوں ایمان بچانا ہے, اور اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن پاک کی اس توہین پر, رب کے گھر کی توہین پر تڑپ اٹھو. حکومت رہ یا نہ رہے, آئی جی آئے یا چلی جائے, کوئی آئے کوئی چلا جائے, جب تک قرآن کا مجرم کیسر و کردار تک نہیں پہنچتا تعریف جاری رہے گی, احتجاج جاری رہے گا. آج چل سے کل جلوس ہے, دہلا سکتے کفن بہ سکتے ہیں, جان جان آفرین کو جہ سکتے ہیں, جہ سے نہیں رہ سکتے.
قرآن کا منکر
دو پانچ میرے بھائیوں, اسی طرح چنیوٹ میں جو آپ کا ضلع ہے, ضلع ہونے کے ناطے سے, ضلع ہیڈ کوارٹر ہونے کے ناطے, ہم اس بات پر احتجاج کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ چنیوٹ میں قرآن مجید 40 جلائے گئے, 40 قرآن مجید. شیعہ کے کفر کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ پشاور میں شیعہ قرآن پہ چڑھ دوڑا, شیعہ قرآن پہ ڈانس کرتا رہا, شیعہ قرآن کو آگ لگاتا رہا, اور چنیوٹ میں 40 قرآن جلا کر بھی اس کی آگ سے انتقام نہیں بجھی, آئے اس نے قرآن پہ جیتے رکھ دیے. کاش ہم مر گئے ہوتے, آئے رب اس دن کے لیے ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے, سن جاؤ ہم زندہ ہو قرآن پہ جوتے رکھتے, آئے مطلب کیوں نہیں جاتے. اگر آج بھی ہم اس پر احتجاج نہ کریں, مجھے ڈر ہے کہیں اس قوم پہ آسمانوں سے پتھر نہ برسے.
احتجاج
اس لیے کرتے ہیں کہ خالق کائنات کو احتجاج اور غصہ دیکھ کر ہی رحم آ جائے, ورنہ مجھے خطرہ ہے کہیں جھنگ کی زمین غرق نہ ہو جائے, کہیں پشاور کی زمین پہ زلزلہ نہ آ جائے. رب کا قرآن جل گیا, قرآن پہ ڈانس کیا گیا, قرآن پہ جوتے رکھ دیے گئے, ظالم حکمرانوں تمہارے کان پہ دوں نہیں رہیں گی. ربا ان حکمرانوں کو خواب خاصر فرما, یا ہدایت دے یا ان بے گاہتوں کو ذلیل کر دے. جو حکمران قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتا مفادات کی حفاظت کرتا ہے، مفاد کے لیے روک سب کچھ کرتا ہے، قرآن کی حفاظت نہیں آبدا کی حفاظت ہے، آبدا کی. اس کنجری عورت نے امریکہ میں بیٹھ کر کیا کچھ نہیں بکا، پہلے کہا ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، پھر کہنے لگی کشمیر کی لڑائی کو ہم نہیں مانتے، تو اگر کشمیر اور اسرائیل کے بارے میں انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ یہ ہمدردی کرتی ہے تو تو بکتی کیوں نہیں ہے کہ تو اسرائیل اور انڈیا کی ایجنٹ ہے؟ اور ظالم پاگل حکمرانوں، اس لونڈیا کو بلاؤ، ہمیں یہ سفیر نہیں چاہیے. یار عجیب حیرت ہے، ایک کنجریاں ساڑھے سر پہ باندھتی ہے کتے سے بدتر. اتنی گندی زندگی ذہنیت رکھنے والی عورتیں اور ایسی غلیظ ترین کافرہ عورت آج ہماری نمائندہ سفیر بن گئی. پورے ملک میں کوئی مرد نہیں ملا، اور اگر عورت ہی بھیجنا تھی، سنو میں کیا دینا چاہتا ہوں، اگر امریکہ میں عورت بھیجنا تھی، نواز شریف تو اپنی بیٹی بھیج، وائی تو اپنی بیگم بھیج، مدیر خارجہ تو اپنی بیٹی بھیج، اگر بھیج لے تو اپنی بیٹیوں کو بھیجو. اور اس بہارت کو کیوں بھیجا جو جا کر کبھی اسرائیل کی لوڈی بنتی ہے، کبھی جا کر انڈیا کی لوڈی بنتی ہے؟ تمہاری بیٹیاں جائیں گی تو کوئی شرافت میں تو رہیں گی. چلو میں ان کو برا نہیں کہتا، میں کسی کی بیٹی کو برا نہیں کہتا، بیٹی تو بیٹی ہے. بیٹی کے بارے میں بات آئی تو میں نے ڈی سی سے بھی کہا ہے، میں نے کہا سنو کوئی شیعہ ہمارا قاتل ہو اس کے گھر میں عورت کو نہ پکڑنا، عورت کو، اس کی بہن کو نہ پکڑنا، ماں کو نہ پکڑنا، عورت عورت ہے، عورت عورت ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر امریکہ میں سفارتکاری عورت ہی کر سکتی ہے تو ہم اپنی شریف زادیوں کو بھیج دو. اس بے غیرت کو کیوں بھیجائے جس کی بے غیرتی کی داستانیں پاکستان کی دیوار دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، جس کے کمینگے اور جس کے کمینہ پن، جس کی بے حیائی، جس کی فحاشی اور عنیانی، جس کی ملک اور اسلام دشمنی کسی سے مخفی نہیں ہے، اسے فوری طور پر واپس بلایا جائے. اور اگر عورت کو بھیجنا ہے تو بھیج دو شریف زادیوں کو، اسے مت بھیجو. تو میں عرض کر رہا تھا اس کے اوپر میں نے تحریک التوا بھیجی اور جماعتوں نے بھیجی اور بڑے ملکوں نے احتجاج کیا، تو وزیر اعظم بلا رہا ہے، صفائی کا موقع دیں گے، صفائی کا موقع دیں گے. مطلب کیا ہوا کہ آپدا کا تحفظ ہو رہا ہے، آپدا کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور معبود کا کوئی خیال نہیں ہے. آپدا کو دیکھ کر معبود کو بھول جانے والوں، آپدا کا تحفظ کر کے قرآن کے تحفظ کو چھوڑ دینے والوں، نہ تم رہو گے نہ تمہاری آپدا رہے گی. اینی لائک تے پارسا سی، اینی کوئی متبرک شہ سی تے چنگا نے ٹھڈے کیوں مارے؟ اینی کوئی سید زادی ہے؟ کوئی اینی شرم و حیا دی پتلی ہے تو جنگ میں میرے مقابلے میں الیکشن لڑ لیتی نا؟ کوئی اتنی مثالی عورت ہے کہ جس کے مقابلے میں تمہیں کوئی ملتی نہیں ہے تو اسے اسلام آباد کے عجائب گھر میں بند کر دو، ٹکٹ لگاؤ کہ یہ مثالی عورت ہے، اسے دیکھتے رہیں لوگ. بڑے پاگل لوگ ہیں، فخر امام نے اتنے بند کرتا، انہوں اتنے بھیج دیتا، تو اتنے کرتے وہ اتنے کر. کیا یار کس کس بات پہ ان کا رونا روئے، خدا کی قسم حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے حکمران اور کیسے ہم عوام. نئے نئے آئے دن، نمیاں نمیاں صورتاں، نویں نویں لطیفے دیکھن نو ملدے نے، آئے روز کوئی نواں نواں، نہ سیاست ہے نہ فہم و فراست ہے، نہ امانت و دیانت ہے، نہ صداقت و شرافت ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. کون بیوقوف ان کو سیاست دان کہتا ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو گئے، اور شاباش دیتے ہیں ہم پولیس والوں کو کہ جنہوں نے ان حکمرانوں کی کرسی اور مضبوط کرنے کا تہیا کر لیا ہے. کیا قصور تھا اعظم طارق کا اس بات پہ احتجاج کرتے ہوئے؟ اب میں ادھر آنا چاہتا ہوں، اعظم طارق کا کیا قصور تھا کہ اخبار میں چھپ گیا، بیانات آ گئے پہلے صفحے پر، مولانا اعظم طارق کے گھر پہ چھاپا، اشتہاری ملزم گرفتار. اچھا، لوگ بھی حیران ہو گئے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ جب یہ چھاپا مارنے آئے تھے تو اعظم طارق تو 800 میل دور بیٹھا ہوا تھا. پہلی بات. دوسری بات جو اہم بات ہے، جس پہ تحریک استحقاق اسمبلی کو بھیج رہا ہوں اور سی آئی ڈی اسپیشل برانچ، ایمانداری سے لکھو، میرا چیلنج ہے پنجاب پولیس کو، پنجاب پولیس اس اشتہاری مجرم کو میرے گھر میں ثابت کر دے، میں استعفی دے چھوڑوں گا.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے.
وجہ کیا تھی؟ یہ ڈرامہ کیا کھیلا گیا؟ ڈرامہ یہ کھیلا گیا کہ جب عوام کے اوپر ظلم ہوا تھا، جب آپریشن ہوا تھا بے گناہوں کا، اس وقت پولیس دروازے کا کنڈا توڑ کے میرے گھر میں داخل ہوئی تھی. میں نے تحریک استحقاق عوام کے مظالم پر اور اپنی مسجد کی بے حرمتی پر، دفتر کے توڑے جانے پر، گھر میں داخل ہونے پر تحریک اسمبلی کو بھیجی. اسمبلی سے لیٹر آیا کہ جواب دو، تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. مجھے اس بات کی اطلاع ہے، یہ تیاری کرتے رہے ہم کیا جواب دیں. کیا لینے گئے تھے اعظم طارق کے گھر جبکہ میں تو وہاں تھا بھی نہیں؟ کیوں گئے تھے؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی تھی؟ پورا گراؤنڈ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح ثابت کر دیں کہ جناب وہ تو اشتہاریوں کی پناہ گاہ ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا، اور میں نے بہت بڑا چیلنج کیا کہ پوری پولیس پنجاب ثابت کرے. جو مجرم گرفتار ہوا ہے اس کا گھر اسی گلی میں ہے، میرے گھر سے چند گھر کے فاصلے پر ہے، وہ گلی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کے گھر میں نہیں بیٹھا تھا، وہ گلی میں بیٹھا ہوا تھا، پھٹے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. دو تین لڑکے پولیس آئی، پولیس کو دیکھ کر کچھ لڑکے ادھر بھاگ گئے، پولیس کو دیکھ کر وہ گلی میں داخل ہوا، اس نے رک کے پھر دیکھا، پولیس سر پہ آئی پھر بھاگا، پیچھے پولیس ہے آگے مجرم ہے. اب مجرم ایک میل پر جا کر کسی کے گھر میں گھس جائے یا مجرم دوسرے ہی در پر کسی کے گھر میں چلے جائے، بتلاؤ کروانے کا کیا قصور ہے؟ مجرم آگے آگے، پولیس پیچھے پیچھے، پورے راستے میں اگر مجرم کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور پولیس وہاں سے جا کر پکڑ لے تو کیا کہیں گے؟ کہ فلاں کے گھر سے مجرم برآمد ہوا ہے؟ یہ کہیں گے کہ پولیس نے وہاں چھاپا مارا تھا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہاں قانون نام کی کیا چیز ہے، یہاں عقل نام کی کیا چیز ہے، یہاں فہم و فراست نام کی کیا چیز ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر پولیس آئی، مجرم میرے گھر میں سو رہا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، وہ ثابت کرے، وہ حق بجانب ہوگی، اس کی خبر درست ہوگی. اور اگر مجرم اسے دیکھ کر بھاگے، وہ کسی کے گھر میں یا میرے گھر میں چلا گئے اور جا کر پکڑا جائے، اس میں نہ کسی آہ کا قصور ہے نہ اعظم طارق کا قصور ہے. کیا خیال آپ؟
جھوٹی پولیس، جھوٹی پولیس.
ادھروں کہہ دینے ساڈے نال پیار دیا لینا تے پیار دیا پینگا پاؤ، تواڈے نال پیار دیا پینگا پاؤنیا تے سپ نو دودھ پلاونا. کہتے ہیں جی جھنگ کی عوام کا پولیس پہ اعتماد نہیں رہا، اور پولیس بھی گلیوں میں داخل ہوتی ہوئی ڈرتی ہے. اچھا گلیوں میں داخل ہوتی ہوئی تو ڈرتی ہے, آدم تارک کے گھر میں داخل ہوئی ذرا بھی نہ ڈری, ذرا بھی ڈر نہیں آیا. گلیوں میں داخل ہوتی ہوئی ڈرتی ہے. ویسے کہو کہ مجرموں سے ہماری ساز باز ہے, ایک بات پولیس سے کرنا تھی جو پوری ہو چکی ہے, دوسری بات ان بدماشوں سے کرنا چاہتا ہوں, اور آج آپ کی موجودگی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں, جن سٹی ہو, جن سیور ہو, سیٹ بلڈ ٹرن ہو, جو بدماش, جو چکا, جو گنڈا, جو خبیث کسی کا پیسہ چھینتے, کسی کو راب دیتے, کسی کو گولی دکھا کر, نالی دکھا کر اس سے پیسے چھینتے, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اگر میں اس کا دعوی کروں مجھے کلمہ نصیب نہ ہو, لیکن یہاں کے مسلمانوں کچھ تم بھی جوش میں آؤ, راب دکھاؤ, جو بدماشی کرے یا پولیس کے حوالے کرو یا مجھے مطلع کرو یا پھر گولی مار دو یا پھر یار تھوڑا سا حوصلہ تو کرو نا, تھوڑا سا حوصلہ تو کرو, اور اگر نہیں کرتے کم از کم ان ظالموں کو گرفتار کراؤ. میں نے ڈی سی کے اجلاس میں کہا تھا کہ کل تم ان کو پکڑ کر کہو گے یہ آدم تارک کے ساتھی ہیں, اگر کوئی سال سال چھ چھ مہینے پہلے کبھی کوئی اس کا مرکز سے تعلق تھا, اس وقت وہ بدماش نہیں بنا تھا, اس وقت وہ گنڈا نہیں بنا تھا, اب وہ گنڈا بدماش بن گئے ہیں. تم پرانے تعلق کی بات مت کرو, تم میرے اعلان کو دیکھو, ہمارے کردار کو دیکھو. اور میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر تم میں شرم و حیا ہے, اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو, سپاہ صحابہ کا نام میں تمہیں مانتا ہوں نہ تم ہو, اگر تمہیں کسی کی کوئی شرم و حیا ہے, توبہ کرو, شہر سے باہر نکل جاؤ یا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو. یہ بات میں انہیں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, مت توقع رکھو کہ بدماشی کر کے عوام کو پریشان تم کرو, لوگوں کی نیندیں حرام تم کرو, لوگوں کے خون پسینے کی کمائی تم ضبط کر لو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. تم نے گولی مارنے پہلے مجھے مارو, میں تمہارا خلاف ہوں. اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی غیرت, کسی گنڈے بےمان کا گرفتار کرانا کوئی غلط بات نہیں, بالکل صحیح بات ہے, بالکل کراؤ گرفتار ان خبیصوں کو, کرو فون پہ اطلاع, بتاؤ پولیس کو تاکہ ان ظالموں کا خاتمہ ہو. لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں, ایک طرف سے پولیس زیادتی کرتی ہے اور پولیس بھی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ساز باز ہیں, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. جب تمہیں دن میں دس دس فون آتے ہیں کہ جنگ سٹی میں فلاں جگہ پر ہیں, فلاں چوک پر ہیں, فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تم پکڑنے کیوں نہیں جاتے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری آپس میں کوئی رشتہ داری ہو گئی ہے, کوئی تعلق داری ہو گئی ہے, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہو اور بدنام ہمیں کرنا چاہتے ہو. میرے بھائیوں, ان باتوں کے بعد ایک مرتبہ پھر میں آج یوم احتجاج کے موقع پر اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں, پشاور اور چنیوٹ کے سانحہ کے مجرمان کو کیفر کردار تک اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.